أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 26 سے 27 تک کی آیات، قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کا سرپرست ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے چھروں کے۔ آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت ناقابل اعتماد ہیں، قومی ٹیچر ڈے پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ آزادی اظہار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، امریکی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی پر حملہ کر دیا، فلسطین کی حمایت کرنے والے طلبہ کی گرفتاری۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے موجودہ بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کر رہی ہے۔ اور نائجیریا کی عدالت عالیہ نے زاریہ علاقے میں عاشور کے پرامن جلوس پر حملے کے سبب اس ملک کی پولیس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کو عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اور امریکیوں کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت اور یوم معلم کی مناسبت سے ہزاروں اساتذہ اور ثقافتی شخصیات سے خطاب کیا۔ یوم معلم کی مناسبت سے ایرانی اساتذہ اور ثقافتی شخصیات نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور صہیونی اور ان کے امریکی و یورپی حامی و پشت پناہ غزہ کے مسئلے کو دنیا کی رائے عامہ کے ایجنڈے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ کے معاملے میں امریکی رویے کو اس کے ناقابل اعتماد ہونے کی تائید قرار دیا، اور کہا کہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں جہاں طلبہ مظاہرے کر رہے ہیں اور صہیونی حکومت پر دباؤ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ امریکی اور ان کے ادارے زبانی مخالفت کر کے اسرائیل کے ساتھ کیا سودا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکی یونیورسٹی کے طلبہ نے نہ ہی کوئی تخریب کاری کی ہے، نہ ہی تخریب کارانہ نعرے لگائے ہیں، نہ ہی کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہی کہیں آگ لگائی ہے، اور نہ ہی کہیں کوئی شیشہ توڑا ہے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکیوں کے اس رویے نے بھی اس کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عدم اعتماد کی حقانیت اور برحق موقف کو صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یعنی در حقیقت آپ کے اس امریکہ مردہ باد کے نعرے کا پشت پناہ بن گیا جو آپ لگا رہے ہیں. اس کے رویے نے سب پر ثابت کر دیا کہ امریکہ شریک جرم ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسان عملی طور پر جو دیکھ رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے اس عظیم اور ناقابل معافی جرم میں شریک ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس طرح کے نظام اور اس طرح کی حکومت کے بارے میں اچھا خیال رکھے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی باتوں پر اعتماد کرے. غزہ کے مختلف علاقوں پر جارے صہیونی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں. صہیونی فوج نے بدھ کو مشرقی غزہ کے زیتون علاقے پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے. صہیونی جنگی طیاروں نے بدھ کو مشرقی غزہ کے الطفا علاقے کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا اور ایک گھر پر بمباری کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور 15 دیگر زخمی ہو گئے. شہر رفا پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 4 افراد شہید ہوئے جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. یہ ایسے عالم میں ہے کہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10,000 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں اب تک باہر نہیں نکالا جا سکا ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشوں کو باہر نکالنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ رفا پر اسرائیلی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق ٹیڈروس نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ اگر اسرائیل رفا پر بھرپور حملہ کرتا ہے تو اس سے انسانی المیہ رونما ہو جائے گا. انہوں نے دونوں فریق سے جنگ بندی اور پائیدار امن قائم کرنے کی اپیل کی. اس سے قبل بھی WHO نے غزہ میں طفل کش صہیونی حکومت کی کارروائیوں پر کڑی تنقید کی تھی اور اسے انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا قرار دیا تھا. امریکی شہر نیو یارک کے سینکڑوں پولیس اہلکار کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہو گئے, متعدد افراد کو حراست میں لے لیا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے پولیس ہیملٹن ہال کے ذریعے یونیورسٹی میں داخل ہوئی. درجنوں پولیس اہلکاروں نے پیش قدمی کرتے ہوئے عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا جس کے گرد فلسطین کے حامی طلبہ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی. احتجاج کرنے والے اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. پولیس نے کیمپس سے 100 افراد کو گرفتار کیا. مظاہرین کے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں پولیس وین میں لے جاتے دیکھا گیا. اس دوران عمارت کے باہر سے احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کو آزاد کرو, طلبہ کو رہا کرو کے نعرے بھی لگائے. اس سے پہلے امریکی پولیس نے ملکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حامی اسرائیل مخالف طلبہ کو دبانے کے سلسلے میں ورجینیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹیکساس کے 100 کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا. امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی پولیس نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹا, تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے. یاد رہے کہ 18 اپریل سے اب تک تقریباً 900 مظاہرین کو امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے فلسطین کے حامی امریکی طلبہ کے خلاف پولیس کی پر تشدد کارروائیوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے. پاکستان کی یونیورسٹی طلبہ نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکی یونیورسٹیوں میں صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور دھرنوں کی حمایت میں ریلی نکالی اور مظاہرے کیے. پاکستان کی لاہور اور کراچی یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرے میں شامل طلبہ اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. پاکستانی طلبہ نے امریکہ اور مغربی حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی اندھا دھن حمایت کی شدید الفاظ میں مذمت کی. پاکستان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے کہ حماس حق پر ہے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور فلسطینیوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اور کشمیر امت کے اہم ترین مسائل ہیں۔ گزشتہ 80 سال سے عالم اسلام اس صورتحال سے دوچار ہے، ان مسائل کے حل میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنا ہی عالمی امن بھی تباہ ہے اور اسلامی ممالک کی حالت بھی تشویشناک ہو رہی ہے۔ قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ لوگوں کے دماغ میں اسرائیل سے متعلق غلط سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا ذکر تاریخ میں ہزاروں برس تک مل سکتا ہے لیکن اسرائیل کا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے موجودہ بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کر رہی ہے۔ ریاست آسام کے دھیبری میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے مرکز کی مودی حکومت اور ریاست کی ہیمنت بسوا سرما حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی پارٹی امیدواروں کو لوک سبھا انتخاب میں کامیابی دلانے کے لیے زور و شور سے انتخابی تشہیر کر رہی ہیں۔ انہوں نے بدھ کو آسام کے دھیبری میں ریاست کی ہیمنت بسوا سرما حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ کیا اور الزام لگایا کہ بی جے پی آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام اور کرناٹک میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران کانگریس پر شدید حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کانگریس پارٹی نچلی ذات کے لیے مقرر کیا گیا کوٹا مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کانگریس پر مذہب کے نام پر ووٹ لینے کی کوشش کا الزام لگایا۔ نائجیریا کی عدالت عالیہ نے زاریہ علاقے میں عاشور کے پرامن جلوس پر حملے کے سبب اس ملک کی پولیس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے صوبے کادونا کی عدالت عالیہ نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ جس کی روح سے 2022 میں یوم عاشورہ کے پرامن جلوس پر حملہ کر کے 3 شیعہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے جرم میں نائجیریا کی پولیس کو ان 3 شیعہ مسلمانوں کے اہل خانہ کو 3 کروڑ نائرا کے جو نائجیرین کرنسی ہے ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ نائجیریا کی عدالت عالیہ کے جج نے اس ملک کی پولیس کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ شیعہ مسلمانوں سے ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے سبب کھلے عام معافی مانگے۔ واضح رہے کہ 2022 میں نائجیریا کی پولیس نے زاریہ کے شیعہ علاقے میں عاشورہ حسینی کے پرامن جلوس پر حملہ کر کے 3 شیعہ مسلمان کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا تھا۔ کادونا میں ایران پریس کے رپورٹر کے ساتھ خصوصی گفتگو میں وکیل طیب ایوبا نے کہا کہ نائجیریا کی سپریم کورٹ کا اس ملک کی اسلامی تحریک کے حق میں فیصلہ غیر متوقع، قابل تحسین اور انصاف کی علامت ہے۔ نائجیریا کے اس وکیل نے کہا کہ اس ملک کے عوام پولیس فورسز کے ناروا سلوک اور ظلم کا شکار ہیں اور نائجیریا کی حکومت ان کے حقوق کو پامال کر رہی ہے۔ کادونا صوبے میں اسلامی تحریک نائجیریا کے رہنما شیخ ابراہیم زگزکی کے نمائندے شیخ یوسف احمد یاشی نے بھی ایران پریس کے رپورٹر کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وفاقی سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام اور اسلامی تحریک کے لیے امید افزا ہے اور عدالت کے ججوں کے فیصلے کے ذریعے عوام کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, گھر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستان آپ کا امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول گھر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول گھر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے تارکین جہاد کے گھر محلے بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ بس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاد سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باثر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہہ خانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا، سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا؟ جس پر تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز،
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اردیبہشت، 23 شوال اور 2 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ اردی بہشت سن 1186 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر مرزا حبیب اللہ قاآنی پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور علم و دانش کے حصول کے لیے مشہد مقدس تشریف لے گئے۔ وہیں انہوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ قاآنی نے 10 سال کی محنت کے بعد علم نحو، بیان، نجوم، حکمت، کلام، فلسفہ، ادب اور شاعری میں مہارت حاصل کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ناصر الدین شاہ قاجار کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور قاجاری بادشاہوں اور شہزادوں کی شان میں اشعار کہتے رہے۔ حبیب اللہ قاآنی پہلے ایرانی شاعر ہیں جنہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ دیوان کے علاوہ ان کی ایک کتاب پریشان کے نام سے بھی موجود ہے۔ قاآنی کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ان کو رہ شہر میں حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تیئیس شوال 749 ہجری قمری کو مصر کے مشہور طبیب ریاضی داں اور مصنف ابن سعید انصاری پیدا ہوئے. انہیں منطق، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی اور وہ تاریخ اور علم رجال پر بھی عبور رکھتے تھے. ابن سعید کی طرف جن کتابوں کی نسبت دی جاتی ہے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں ارشاد المقاصد خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو تاریخ کے موضوع پر ہے. تیئیس شوال 1112 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور محدث سید نعمت اللہ جزائری کا 62 برس کی عمر میں انتقال ہوا. انہیں علم فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی ادب میں بے پناہ مہارت حاصل تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزاری اور اس سلسلے میں انہیں بے پناہ مشکلات اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی کتابوں میں قصص الانبیاء، مدینۃ الحدیث اور ہدایت المومنین شامل ہیں. مئی 1519 عیسوی کو اٹلی کے معروف مصور اور مجسمہ ساز لیونارڈو ڈاؤنچی کا انتقال ہوا. وہ 1542 عیسوی میں پیدا ہوئے. مختلف فنون میں ان کی بے پناہ صلاحیت بہت جلد ظاہر ہو گئی. ڈاؤنچی نے اٹلی کے مختلف شہروں کی سیاحت کے بعد فرانس کا رخ کیا اور وہاں وہ لوئی 12 کے دربار میں مصور کے فرائض انجام دینے لگے. وہ اپنے وطن کے مشہور مصور اور مجسمہ ساز مائیکل انجلو کے ہم عصر تھے. ان دونوں مصوروں نے نشاط ثانیہ کے عہد میں فن کی بہت خدمت کی. ڈاؤنچی کو انجینئرنگ اور ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی. دو مئی 1613 عیسوی کو میخائل رومانوف کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ روس پر رومانوف خاندان کے 304 سالہ عہد حکومت کا آغاز ہوا. روس پر پولینڈ کے حملے کے 3 سال بعد ایک روسی سردار نے پولینڈ کے فوجیوں کو شکست دے کر ماسکو کو پولینڈ سے آزاد کرا لیا اور میخائل رومانوف تخت نشین ہوئے. اگرچہ رومانوف خاندان کے دور حکومت میں روس میں توسیع ہوئی، لیکن یہ ملک زیادہ اقتصادی ترقی نہ کر سکا. آخر کار روس کے عوام نے سیاسی اور اقتصادی مشکلات کے پیش نظر 1917 عیسوی میں اس خاندان کے آخری بادشاہ نکولس دوم کے خلاف آواز بلند کی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد روس میں سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی. دو مئی 1911 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور عالم سید علی بلگرامی کا انتقال ہوا. وہ 10 نومبر 1851 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے پٹنہ کالج سے گریجویشن کیا اور پھر سول سروس کا امتحان پاس کیا. بعد میں وہ یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے ارضیات، معدنیات، کیمیا، طبیعیات، حیاتیات اور میکانیات کی تعلیم حاصل کی. وہ کئی زبانیں جانتے تھے، جن میں عربی، فارسی، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، سنسکرت، بنگالی، تیلگو، مراٹھی، گجراتی اور ہندی شامل ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اتنے علوم اور اتنی زبانوں پر مکمل دسترس رکھنے والا کوئی اور نہیں گزرا. 1893 میں انہیں حکومت ہند کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا. ان کی اہم کتابوں میں بابر نامہ، علم اللسان، طلسم اعضائے انسانی، نجوم الفرقان اور مغارات الورا شامل ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد پیش کی جائے گی آج کی دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری صبح کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقیتنی له فابقنی لامثاله وصل علی النبی محمد وآله ولو تفجعنی فیه وفی غیره من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده و صرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الی وبحرمة القرآن اعتمد علی وبمحمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ استشفع لدی فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں
حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
Thank you.